سنتوں سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر کے لیے ساتھی بیٹھے، انشاءاللہ درس قرآن ہوگا۔ کل سے انشاءاللہ درس قرآن مغرب کی نماز کے بعد ہوا کرے گا، اگلے ویک میں انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہوگا، اور کل بھی انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن ہوگا، اس کا ساتھی خیال رکھیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. قرآن کریم فرقان حمید کا یہ 13واں پارہ ہے. سورہ یوسف اور سورہ یوسف کا یہ 11واں رکوع ہے. اس سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ گزشتہ دروس میں مذکور ہوا اور آج کا درس یہ اس واقعے کا آخری درس ہے اور پھر آخری رکوع کل کا جو باقی رہے گا اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور نبوت کا ذکر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب تیسری مرتبہ کنعان سے مصر آئے غلہ لینے کے لیے تو غلہ لینے کے ساتھ ساتھ جس طرح گزشتہ دروس میں ذکر ہو چکا گزشتہ آیات میں ذکر ہو چکا کہ اپنے بھائی کی تلاش میں بھی آئے اور بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑے گڑ گڑا کر عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی فریاد رکھی کہ تنگ حالی نے بھوک نے افلاس نے پریشانی نے ہماری پوری فیملی کو پریشان کیا ہوا ہے تو آپ ہم پر مہربانی کریں ایک تو غلہ بھی پورا دیں اور ہم اس کی قیمت بھی پوری نہیں لائے اور ہمارے بھائی کو بھی ہمارے ساتھ چھوڑ دیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو تھما دیا. تو یہ عجیب کیفیت تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام اس سے پہلے اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے, تو اب کیفیت ایسی بن گئی تھی کہ اللہ کا حکم بھی آ گیا کہ اب ظاہر کرو اب وقت آ گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ کیا تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا بچپن میں اور شیطان نے تمہیں پھسلا دیا تھا اور تم نے کیا کیا حضرت یوسف. تو پھر بھائیوں نے کہا تو یوسف ہے؟ ہاں میں یوسف ہوں, یہ میرا بھائی ہے اور میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا. گزشتہ درس میں وہ ذکر ہو چکا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اپنے بھائیوں کے حوالے کی کہ یہ جتنا جلد سے جلد ہو سکے یہ قمیص لے کر کنعان حضرت یعقوب میرے والد کے پاس اس کو پہنچا دیا جائے اور یہ اپنی آنکھوں پر وہ لگائیں گے تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی. تو جو بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے تو 10 میں سے 9 تو واپس کنعان گئے تھے دوسرے چکر کے بعد, بھائی کو جب گرفتار کر لیا تھا جب روک لیا تھا. ایک بھائی جو بڑا بھائی تھا یہودہ یہ نہیں گیا, اس نے کہا جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوگا یا میرا والد مجھے نہیں بلائے گا میں مصر کو نہیں چھوڑوں گا, یہاں سے نہیں جاؤں گا یا اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جاؤں گا. تو اب جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا پتہ چلا بھائی کی حقیقت کا بھی پتہ چلا قمیص حوالے ہوئی تو یہودہ نے باقی بھائیوں سے کہا کہ روایت میں آتا ہے کہ کیا اس قمیص کو میں لے کر جلتی جا سکتا ہوں,
یعنی تم تو قافلے کے ساتھ جو غلہ ہے وہ لے کر آؤ، لیکن میں اس کو لے کر جا سکتا ہوں پہلے اپنے والد کے پاس تاکہ جلد سے جلد والد کو خوشخبری سنا دوں. اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس لیے بھی اس نے کہا تھا کہ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ جو یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر والد کو دیا تھا کہ یہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو وہ قمیص پیش کرنے والا بھی یہی بڑا بھائی تھا. کسی نے مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو، اور کسی جانور کو ذبح کر کے اس کا خون قمیص پر لگا کر والد کو بتا دیں گے، یوسف بھی بچ جائیں گے، ہمارا کام بھی ہو جائے گا. تو یہ قمیص بھی اسی بھائی نے دی تھی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. اور پھر یہ تین دن یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے رہے، اور یہ آ کر خبر گیری بھی کرتا تھا، اور بعض کہتے ہیں کھانا بھی پہنچاتا تھا یوسف علیہ السلام. تو کہا کہ میں اپنے اس گناہ کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ قمیص میں لے کر، تو وہ قمیص لے کر پہلے چلا گیا. تو ادھر جیسے ہی یہ قافلے سے جدا ہوا، قرآن کہتا ہے آج کے درس میں کہ بھائیوں کا جو قافلہ تھا جو واپس جا رہے تھے، اور بھائی بھی سب واپس گئے، تو یہ ان سے جدا ہوا قمیص لے کر جلتی جانے لگا. تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ارد گرد جو لوگ تھے ان سے کہا، اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ بوڑھا عجیب عجیب باتیں کرتا ہے اور یہ بوڑھا کیسی باتیں کرتا ہے، تو اگر یہ بات نہ کہو تو میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یوسف میرا موجود ہے اور اس کی خوشبو مجھے آ رہی ہے. کہ بچپنے کے اندر حضرت یعقوب کے پاس رہتے تھے، اور بعض کہتے ہیں یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو بھی اس لیے بڑی عجیب تھی کہ یوسف تھا ہی جنت کا منظر، اس کا حسن بھی جنت کا تھا اور اس کا جسم بھی جنت کا تھا، تو یوسف تھا. اور بعض کہتے ہیں وہ قمیص بھی یوسف کے جسم پر لگی، بعض کہتے ہیں یہ وہ قمیص تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سلسلہ وار چلی آ رہی تھی، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں، یوسف علیہ السلام کے بدن میں اللہ نے وہ خاصیت رکھی تھی کہ جنتیوں کا وہی حسن ہوگا اور وہی خوبصورتی ہوگی، تو یہ وہ خاصیت تھی کہ اس جسم کے ساتھ قمیص لگی اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا تو آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. اب ایک بات ہے سوچنے کی، وہ یہ کہ مصر اور کنعان کتنا فاصلہ ہے. اس وقت قافلوں کے 8 دن لگ جاتے تھے مصر سے کنعان تک کا جو سفر ہوتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سفر ہوتے تھے، تو 8 دن لگ جاتے تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کنعان میں قریب ایک کنویں کے اندر 3 دن تک پڑے رہے. حضرت یوسف 3 دن تک، یعقوب علیہ السلام کو خوشبو نہیں آئی، اور مصر میں ہے اور یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آ گئی. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ معجزہ تھا، اور یہ یاد رکھنا کہ معجزہ یہ پیغمبر کا ذاتی فعل نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اور پیغمبر اپنی مرضی سے معجزہ نہیں کر سکتے اپنی جب تک اللہ نہ چاہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، مکہ والوں کو بتایا کہ میں نے ایک ہی رات میں اتنا سفر کر دیا، اسرا اور معراج جب ہوئی تھی، ساتواں آسمان اور پھر بیت المقدس میں سارے انبیاء کو نماز پڑھا کر. تو اب جو لوگ جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا تھا، مکہ کے سرداروں نے ان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے ایک رات میں سفر کیا اور مسجد اقصیٰ بھی چلے گئے، چلو ہم آپ سے پوچھتے ہیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں، کچھ ہمیں بتا دیں، کیونکہ آپ تو ہمیں پتہ ہے آپ وہاں نہیں گئے پہلے، تو آپ ہمیں کچھ بتا دیں. تو اب نبی علیہ السلام کے سامنے ان لوگوں کو بٹھایا کہ جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو دیکھا تھا، تو سوالات شروع کر دیے کہ ہمیں بتائیں مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، ان کا رنگ کیسا ہے. تو چھوٹے چھوٹے سوالات، اگر وہ 10 سال بھی آپ اس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، اگر کسی سے پوچھ لیا جائے کہ اس مسجد کے کتنے دروازے ہیں تو کوئی نہیں بتا سکے گا، حالانکہ 20 سال گزر گئے ہوں گے یا ساری زندگی. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کتنے دروازے ہیں، تو اللہ نے نبی علیہ السلام کے اور مسجد اقصیٰ کے درمیان کے سارے پردے ہٹا دیے، مسجد اقصیٰ کو بالکل سامنے کر دیا. حضور دیکھتے جاتے، گنتے جاتے، 1, 2, 3, 4 اتنی کھڑکیاں ہیں، بتاتے اتنی کھڑکیاں ہیں، وہ کہتے یہ تو صحیح ہے، اتنے دروازے ہیں، اتنے دروازے ہیں. اور پھر وہ چیخ اٹھے کہ بجائے اس کے کہ ایمان لے آتے، کہا نہیں یہ سحر ہے اور جادو ہے، نعوذ باللہ. اب یہ حضور بتا رہے ہیں، یہ اللہ کروا رہا ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے 1400 صحابہ سے موت پر بیعت لی، لقد رضی، جس کا ذکر قرآن میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، 1400 صحابہ سے حضور بیعت لے رہے ہیں، اور اس بیعت کا قرآن میں ذکر ہے سورہ فتح کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، اور پھر اللہ کے نبی آخر میں اپنا ہاتھ ان ہاتھوں کے اوپر رکھتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور بیعت کس پہ لی جا رہی ہے کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے اور اس کے خون کا بدلہ لیں گے. اور حدیبیہ اور مکہ یہ کتنے دور ہے، یہ دور ہے یا مسجد اقصی اور مدینہ منورہ؟ مسجد اقصی زیادہ دور ہے، اور حدیبیہ اور مکہ یہ تو قریب ہے، 8-10 میل کا فاصلہ ہے، بالکل قریب ہے. تو یہاں حضور کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا، ادھر حضرت عثمان کی مہمان نوازیاں ہو رہی ہیں اور مکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا بڑا اکرام ہو رہا ہے. صرف طواف نہیں کیا حضرت عثمان نے خود، لیکن حضرت عثمان کا بڑے اعزاز کے ساتھ مکہ والوں نے رکھا کہ یہ مکہ کے سرداروں میں سے ہے، حضرت عثمان کی بڑی عزت تھی. لیکن کسی نے آ کر حضور کو کہہ دیا اور خبر یہ مشہور ہو گئی، یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو مکہ والوں نے پکڑ کر شہید کر دیا، قتل کر دیا. تو جب حضور نے سنا کہ یہ تو میرا قاصد تھا اور میں نے قاصد بنا کر مکہ والوں سے بات چیت کے لیے بھیجا تھا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم آئے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے اور عمرہ ادا کر کے ہم واپس چلے جائیں گے، تو انہوں نے میرے قاصد کو شہید کر دیا، تو حضور نے بیعت لینا شروع کی اور اللہ نے اس بیعت کا بھی ذکر کیا اور اللہ نے فرمایا میں سب سے راضی ہو گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان تو زندہ ہے. تو مسجد اقصی نظر آئی حضور کو اور حضرت عثمان کا پتہ نہیں چلا اور نظر نہیں آئے کہ حضرت عثمان زندہ ہیں، ان کو شہید نہیں کیا گیا. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ معجزہ یہ پیغمبر کا ذاتی فعل نہیں ہوتا، معجزہ یہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے. کوئی پیغمبر اپنی مرضی سے کسی وقت معجزہ نہیں دکھا سکتا، یہ اللہ تبارک. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہر معجزے کے بعد بإذن اللہ بإذن اللہ بإذن اللہ قرآن میں کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے ایسا ہوا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، بعض لوگ ایسے واقعات کو آگے پیچھے سے حذف کر کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو پیغمبر عالم الغیب ہے، کہ یہاں مصر سے قمیص چلی اور یعقوب علیہ السلام کو خوشبو بھی آ گئی اور پتہ بھی چل گیا، اگر عالم الغیب نہ ہوتے تو کیسے پتہ چلتا؟ تو اگر عالم الغیب ہوتے تو پھر کنویں میں 3 دن تک تو بڑی زیادتی کی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کہ 3 دن تک وہ کنویں میں پڑے رہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جا کر ان کو نکالا نہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا فعل ہے، یہ پیغمبر کا ذاتی فعل نہیں ہوتا. تو یہ ایک معجزہ تھا کہ حضرت یوسف کی قمیص چلی اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے. لوگوں نے کہا آپ عجیب بھیکی بھیکی باتیں کر رہے ہیں یوسف کی جدائی میں، اور یہ پچھلے کتنے سالوں سے ہم ایسی باتیں آپ سے سن رہے ہیں، یہ بڑی عجیب باتیں ہیں. تو یہودہ پہنچ گیا، بڑا بیٹا تھا، بڑی تیزی کے ساتھ وہ پہنچا قمیص لے کر. جب پہنچا اور قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگائی اور وہ بینائی واپس آ گئی، اور واپس آنے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ مجھے بہکا ہوا نہ کہو، میں جو جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ تم نہیں جانتے. یعنی وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بتا دیا، وہ اللہ کے پیغمبر تھے. اور پھر اس کے بعد باقی بھائی بھی پہنچ گئے اور پھر یعقوب علیہ السلام کے سامنے آہوزاری کرنے لگے کہ ہمیں معاف کر دیں اور ہمارے اس گناہ کو اللہ سے معاف کروا دیں، ہمارے لیے استغفار کریں، ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ ظلم کر کے. تو یعقوب علیہ السلام نے اس وقت معاف نہیں کیا. قرآن کہتا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب میں تمہیں معاف کروا دوں گا، ان قریب تمہارے لیے دعا کروں گا. اور یہ ان قریب اس لیے کہا، بعض کہتے ہیں کہ چونکہ زیادتی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی، تو جب تک یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے نہیں ہوں گے اور سامنے نہیں کہیں گے کہ میں نے بھائیوں کو معاف کر دیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے کانوں سے سنیں گے تو پھر وہ معافی مانگیں گے. اصل معافی تو تب ملے گی جب یوسف معاف کر دیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے تو معاف کر دیا تھا پہلے. جیسے ہی بھائیوں کو پتہ چلا تو یوسف علیہ السلام نے ان کو تانا بھی نہیں دیا، برا بلا بھی نہیں کہا، صرف یہ کہا کہ بس یہ شیطانی عمل تھا اور یہ سارا قصور شیطان کا تھا اور شیطان نے تمہیں پھنسلا دیا، اس لیے میں تمہیں معاف کر رہا ہوں. تو اب یعقوب علیہ السلام کی بنائی واپس آئی اور یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا تھا کہ سارے خاندان کو لے کر مصر آ جانا. اب یہ سارا خاندان وہاں سے چلا, یعقوب علیہ السلام بھی, اور کہتے ہیں اس وقت یہ 94 یا 95 افراد پر یہ مشتمل تھا, یہ صرف یعقوب علیہ السلام کا جو خاندان تھا, کیونکہ بیٹے پھر آگے ان کے بیٹے بیٹیاں بہو, تو یہ سارا 90-95 افراد پر مشتمل یہ قافلہ تھا. یہ مصر پہنچا اور مصر میں آ کر آباد ہوا. آگے اس کا ذکر آئے گا کہ جیسے مصر کو پہنچا یہ قافلہ, حضرت یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے باہر نکلے اور اپنے ماں باپ کو اپنے شاہی تخت پر بٹھا دیا, جو شاہی تخت تھا اس پر بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد جیسے ہی ماں باپ تخت پر پہنچے تو قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ بھی اور 11 بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے تھے وہ تعظیماً سجدے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گر گئے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, شکرانے کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے, اور شکرانہ یہ تھا کہ یوسف ہمیں مل گئے تو اللہ کو سجدہ کیا, لیکن یوسف علیہ السلام کے لیے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, تعظیماً سجدہ کیا تھا, اور پہلی شریعتوں میں تعظیماً سجدے کی اجازت تھی, لیکن ہماری شریعت میں اللہ کے نبی نے تعظیماً سجدے سے بھی منع کیا ہے کہ کیونکہ اس میں عبادت کا شائبہ ہے, تو اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے کہ ہماری شریعت میں کوئی کسی انسان کو تعظیماً بھی سجدہ نہیں کر سکتا, کسی کے آگے جھک نہیں سکتا, حتیٰ کہ ماں باپ کے آگے بھی وہ جھک نہیں سکتا, کیونکہ اس میں عبادت کا شائبہ ہے, اور عبادت اور جھکنا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. تو ان شریعتوں میں جائز تھی, تو اس لیے وہ تعظیماً سجدہ تھا, عبادت کی نیت سے نہیں تھا. تو جب جھک گئے اور سجدہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابا جان, یہ ہے میرے خواب کی تعبیر, جو بچپنے کے اندر مجھے خواب آیا تھا کہ 11 ستارے چاند اور سورج یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں, یہ خواب آئی تھی اور یہ اللہ نے اس کی تعبیر دکھائی. اور پھر اس کے بعد آپ خود سوچیں کہ بعض کہتے ہیں 50 سال کا عرصہ گزر چکا تھا, لیکن بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس دوران 80 سال کا عرصہ گزرا تھا, بعضوں نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ یہ 80 سال کی جدائی تھی, کیونکہ 120 سال سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عمر پائی, یہ 130 سال کے قریب, تو یہ 80 سال سے زیادہ کا عرصہ تھا. بعض کہتے ہیں, مشہور قول یہ ہے کہ یہ 40 سے 50 سال کا عرصہ تھا, پھر بھی بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, اور پھر اتنی زیادتیاں, اور پھر جیل میں اتنا عرصہ, اور کنویں کے اندر, پھر بکتے رہے سفر میں, اور پھر مصر تک پہنچے. تو یہ ساری کارگزاری حضرت یوسف علیہ السلام, خود انسان اپنے گریبان میں جھانک کر سوچے کہ اگر ایسے حالات آ جائیں تو وہ کیسی کہانیاں اپنے سنائے گا, خود بھی روئے گا, والدین کو بھی رلائے گا کہ مجھ پر یہ ظلم ہوتے رہے, یہ ظلم ہوتے رہے. لیکن چونکہ بھائیوں کو معاف کر چکے تھے تو ایک شکوہ بھی بھائیوں کے بارے میں اپنے والد کے سامنے نہیں کیا, اور یعقوب علیہ السلام کے سامنے یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلا یہ بات کہ میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس رب نے مجھے جیل سے رہائی عطا کی. اب جیل میں جانے کا تذکرہ بھی نہیں کیا, بلکہ یہ کہ جیل سے جس رب نے مجھ پر احسان کیا, کرم نوازی فرمائی, میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس رب نے مجھے جیل سے رہائی عطا کی. اور دوسرا یہ کہ اس رب نے مجھے علم عطا کیا, اور اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے حکومت عطا کی, اس رب نے, یہ ساری میرے رب کی دین ہے. تو رب کا شکر ادا کرتے رہے بجائے اس وے کے شکوے شکایت کرتے. اگر ہم آج کچھ ایسا ہوتا تو وہ شکوے شکایتوں پر لگ جاتا کہ اس نے یہ کیا یہ کیا. ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپس میں ان بن ہو جائے بھائیوں کے, اور کسی بھائی سے اگر غلطی ہو جائے تو موت تک اگر وہ معافی بھی مانگ لیں, صلح بھی ہو جائے, لیکن اس غلطی کا تذکرہ ہوتا رہے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی یہ زیادتی کی تھی یہ. اس میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ اگر ایسی کیفیت آ جائے تو کبھی ان غلطیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے, جب درگزر ہو گیا تو پھر اس کو درگزر ہی کرنا چاہیے کہ ادفع باللتی ہی احسن. پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرو گے تو اللہ فرماتا ہے محبتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا اور پہلے سے زیادہ تم میں محبتیں پیدا ہوگی, عداوتیں نہیں ہوں گی, باہمیں شیر و شکر بن جاؤ گے. تو ایسا ہی ہوا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر, ہاں صرف اتنا تذکرہ کیا تاکہ بھائی شرمندہ بھی نہ ہو کہ ہاں میں اس رب کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اور میرے بھائیوں کو دوبارہ ایک کر دیا, شیطان نے تو بڑی کوشش کی تھی، بھائیوں کے دلوں میں ڈالا تھا کہ ہمیں جدا کر دے، اور یہ سارا شیطانی فعل تھا اور شیطان پر ڈال دیا کہ میرے بھائیوں سے جو غلطی ہوئی یہ شیطان نے ایسا کروایا، لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے پھر ہمیں اکٹھا کر دیا، اور پھر بڑے اچھے انداز میں وہ زندگی گزارتے رہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعض کہتے ہیں کہ 18 سال وہاں گزارے مصر کے اندر، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے والد کی قبر کے ساتھ دفنانا، اور وہ فلسطین کے اندر ہے، کنعان کے اندر ہے، تو مجھے یہاں مصر میں نہ دفنانا، اور مجھے جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے وہاں لے جانا اور میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر کے ساتھ مجھے دفنانا، اور یہ وصیت کی۔ تو جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہوا تو سال کی لکڑی کا تابوت بنایا گیا اور اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو رکھا گیا، اور پھر وہاں سے لے گئے کنعان اور وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دفنایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام رہے بھائیوں کے ساتھ، پھر کچھ عرصہ گزرا، اور بعض کہتے ہیں کہ 130 سال کی عمر حضرت یوسف علیہ السلام کی ہوئی، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ جب آخری وقت آ گیا کہ یا اللہ مجھے موت بھی دینا تو ایمان پر، اور اچھے طریقے سے جس طرح شاندار زندگی یا اللہ تو نے دی ہے، اور موت بھی ایسی دینا کہ تو مجھ سے راضی ہو، جس طرح دنیا میں اللہ تو نے مجھے دیا ہے، اور اسی طرح موت بھی مجھے ایمان پر موت نصیب فرمانا اور اچھی موت نصیب فرمانا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال ہوا، اور یوسف علیہ السلام نے بھی ایک وصیت کر دی کہ میرے والد کو بھی کنعان لے جایا گیا، لیکن بھائیوں سے کہا کہ مجھے دفنانا تو یہاں مصر میں، لیکن جب تم یہاں سے جانے لگو، ہجرت کرنے لگو، تو مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ پھر اور ایسا ہی ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب مصر کو چھوڑنے لگے تو وہ وصیت یاد آئی، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی میت کو وہ لے کر ساتھ گئے اور وہاں پھر دفنایا گیا، تو یہاں سے وہ نکال کر لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ تو یہ واقعہ تھا آج کے درس میں، اس میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں رکھی ہیں، اگر اس پر انسان غور اور فکر کرے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب جدا ہوا وہ بھائی قمیص والا قافلے سے، قال ابوہم، ادھر مصر میں وہ قمیص لے کر قافلے سے جدا ہوا آگے نکلا، تو قال ابوہم، ادھر کنعان میں ان کے والد نے کہا، انی لأجد ریح یوسف، میں بے شک پاتا ہوں یوسف کی خوشبو، لولا ان تفندون، اگر تم یہ نہ کہو کہ میں بہک گیا ہوں، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہوں، قالوا تالله، تو سننے والوں نے کہا، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، تو اپنی وہ پرانی غلطی پر ہے، یعنی جو پہلے یوسف کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتا ہے تو وہ اسی بات کو تو دہرا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب یوسف کی خوشبو آ گئی۔ فلما ان جاء البشیر، جب پہنچا خوشخبری سنانے والا، القاہ علی وجہہ، تو ڈال دی اس کے چہرے پر قمیص، فرتد بصیرا، تو اللہ نے بنائی واپس کر دی حضرت یعقوب علیہ السلام کو، قال الم اقل لکم، تو اس وقت کہا، کیا میں نہیں کہتا تھا تم سے، انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جن کی تمہیں خبر نہیں ہے، قالوا یا ابا نستغفر لنا، پھر بھائی بھی پہنچ گئے اور بھائیوں نے کہا، اے ابا جان، ہمارے لیے استغفار کریں اپنے رب سے، ذنوبنا، اور ہمارے گناہوں کو بخشوا دیں، انا کنا خاطئین، بے شک ہم ہی خطا کار گناہگار تھے، قال سوف استغفر لکم ربی، کہا، ان قریب میں تمہیں بخشواؤں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، اور جب یہ قافلہ مصر پہنچا واپس، یعنی والد کو اور سب کو لے کر، علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ ابویہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی، وقال ادخلوا مصر، اور کہا، داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاء اللہ آمنین، انشاءاللہ اب اطمینان کی زندگی گزارو گے. ورفع ابویہ علی العرش, اور بٹھا دیا اپنے تخت پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو. وخروا له سجدا, اور سب کے سب گر پڑے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں, یعنی 11 بھائی اور ماں باپ یہ گر پڑے سجدے کے. اور جو ماں کا ذکر آتا ہے یہ سگی ماں نہیں تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی, حضرت یوسف علیہ السلام کی سکی ماں جو تھی یہ انتقال کر گئی تھی, تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ بھی تھی اور یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی بھی تھی. تو یہ اس کا ذکر آتا ہے کہ چونکہ خالہ بھی ماں ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی تھی دوسری, تو اس حیثیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں. تو ماں باپ کو عرش پر, اور وخروا له سجدا, اور سب کے سب گر پڑے سجدے میں. وقال یا ابتی, اور اس وقت کہا اے ابا جان, ھذا تاویل رؤیا, یہ ہے میری خواب کی تعبیر. من قبل, جو مجھے پہلے خواب آئی تھی. قد جعلها ربی حقا, بے شک میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا. وقد احسن بی, اور بڑا احسان کیا میرے اوپر میرے رب نے. اذ اخرجنی من السجن, اور وہ احسان کیا کہ مجھے نکالا جیل سے. کنویں کا ذکر اس میں نہیں آتا, حالانکہ کرنا تو چاہیے تھا کنویں کا ذکر, کہ میں تو 3 دن تک کنویں میں 7 سال کی عمر میں پڑا رہا, کیونکہ وہ بھائیوں کا فعل تھا اور جیل میں ڈالنا یہ بھائیوں کا فعل نہیں تھا. تو اس لیے جیل کے رہائی کا ذکر کیا, لیکن کنویں کا تذکرہ کہیں نہیں کیا کہ مجھ پر یہ ظلم کیا, کنویں میں پڑا رہا, قافلے پر بھیج دیا, یہ تذکرہ نہیں کیا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, میرے رب نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان, اور اسی طرح وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جو جدائی ڈال دی تھی, اور اس جدائی کی وجہ سے جو ہم میں رنجش میرے بھائیوں کے اندر پیدا کر دی تھی, اس کو بھی اللہ نے دور کر دیا, اس عداوت کو بھی اللہ نے دور کر دیا, اور مجھے اور میرے بھائیوں کو ایک کر دیا. ان ربی لطیف لما یشاء, اور بے شک میرے رب کی جو تدبیریں ہوتی ہیں جیسے وہ چاہتا ہے, بڑی لطیف تدبیر وہ کرتا ہے, یہ سب اسی کی تدبیر تھی. انہ هو العلیم الحکیم, اور بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمتوں والا ہے. رب قد آتیتنی من الملک, اور پھر دعا کی حضرت یوسف علیہ السلام نے. والد کے ساتھ واقعہ یہاں تک مکمل ہوا, لیکن پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو پھر دعا کی. رب قد آتیتنی من الملک, اے رب تو نے دیا مجھے بادشاہت مملکت. وعلمتنی من تاویل الاحادیث, اور سکھائیں مجھ کو کام کی باتیں, یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم. فاطر السماوات والارض, تو ہی ہے آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا. انت ولی یہ فی الدنیا, تو ہی کارساز ہے میرا اس دنیا میں. والآخر, اور آخرت میں. توفنی مسلمہ, مجھے موت دے اس حال میں کہ تیرا اطاعت گزار بندہ رہوں. والحقنی بالصالحین, اور مجھے ملا دے نیکوکار لوگوں میں, یعنی موت کے بعد مجھے پھر نیکوکار لوگوں میں ملا دے. ایمان پر موت آئے اور ایمان کے بعد کی زندگی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہو جو تیرے نیکوکار ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, وادخلنا الجنۃ مع الابرار, یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. آمین آمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. وجاء بکم من البدو من بعد, بدو کا معنی ہے دیہات, کہ میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے آپ کو بھی دیہات سے اٹھا کر شہروں میں پہنچا دیا. جی ہاں, بدو